الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين سورہ عنکبوت کی اس آیت کے ذیل میں گزشتہ ہفتے یہ معلوم ہوا کہ خداوند عالم صرف اس انسان کے کلمہ پڑھ دینے پر اسے چھوڑ نہیں دے گا بلکہ خداوند عالم اپنی اس مخلوق کا امتحان لے گا تاکہ اس امتحان کے ذریعے سے یہ جان سکے خداوند عالم کہ اپنی اس مخلوق کے درمیان کون سے انسان سچے اور صادق ہیں اور کون سے انسان جھوٹے ہیں. عرض کیا گیا کہ خداوند عالم کی ایک سنت ہے کہ وہ اپنی سنت کے مطابق اپنے اس قانون کے مطابق اپنے اس قاعدے کے مطابق اپنی مخلوق کا امتحان لیتا ہے, اور اسی آیت کے اندر خداوند عالم نے یہ کہا ایسا نہیں ہے کہ ملت اسلامیہ سے یعنی مسلمانوں سے ہی صرف خداوند عالم امتحان لے گا, بلکہ اسی آیت کے اندر یہ کہا کہ مسلمانوں سے پہلے بھی جو امتیں آئیں یعنی رسول خدا کے زمانے سے پہلے بھی جو امتیں آئیں خداوند عالم نے ان سے امتحان لیا. لہذا وہی سنت اور وہی سیرت خداوند عالم مسلمانوں کے اوپر بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے. اور یہ عرض کیا گیا کہ اس سنت کے ذریعے سے آیا خود خداوند عالم کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں, بلکہ جن کا امتحان لیا جا رہا ہے انہی کو جو ہے اس کا فیض پہنچے گا, انہی کو ان کا جو ہے فائدہ پہنچے گا. امتحان, انسان جب کسی دوسرے انسان کا امتحان لیتا ہے تو اس امتحان کے ذریعے سے اپنی جہالت کو برطرف کرتا ہے, اپنی لا علمی کو علم میں تبدیل کرتا ہے. لیکن خدا کی نسبت اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند عالم امتحان لینا چاہتا ہے اور اس امتحان لے کر اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جو ہے اپنے جہل کو برطرف کرنا چاہتا ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ خداوند عالم عالم غیب ہے, اس کے پاس غیب کی چابیاں موجود ہیں. لہذا کیوں کر ممکن ہے کہ جس کے پاس غیب کا علم ہو, جس کے پاس چابیاں ہوں غیب کی, وہ اپنے علم کو اس امتحان کے ذریعے سے بڑھائے. لہذا معلوم ہوا کہ امتحان کا مقصد خداوند عالم کی نسبت اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے, بلکہ خداوند عالم اس مخلوق کو اس لائق بنانا چاہتا ہے اس امتحان کے ذریعے سے, اس آزمائش کے ذریعے سے, کہ اس نے اس کے لیے جو کمال مقرر کر کے رکھا ہوا ہے اس کمال کی منزل پر اسے پہنچا دے. اور وہ کمال کی منزل بغیر امتحان کے بغیر آزمائش کے ممکن نہیں. یہیں سے آج کے سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں, وہ یہ کہ صرف انسان ہی نہیں خدا کی وہ مخلوق کہ خداوند عالم جس پر سختیاں نازل کرے اور سختیوں کو وارد کرنے کے بعد اس کو کمال کی چوٹی پر پہنچائے. یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جو ہے اسے وہ مقام عطا کرے کہ جو اس کے لیے مقام واقعی ہے. بلکہ خداوند عالم انسان کے علاوہ ہر اپنی مخلوق کا امتحان لیتا ہے. ممکن ہے شاید آپ لوگوں کو تعجب ہو کہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات ذی شعور نہیں, تو پھر کیوں کر جو ہے خداوند عالم ان کا امتحان لے گا؟ امتحان لینے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا, قرآن مجید کے اندر خداوند عالم نے دو قسم کی ہدایتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک ہے ہدایت عامہ یعنی ہدایت عمومی, ایک ہے ہدایت خصوصی. ہدایت عامہ کے ضمن میں خداوند عالم نے اپنی ہر مخلوق کو ہدایت دی ہے اور اسے یہ کہا کہ اے میری مخلوق, چاہے تو انسان ہو یا غیر انسان, میں نے تیرے لیے ایک نقطہ معین کر کے رکھا ہوا ہے, ایک ہدف کو, ایک منزل کو تیرے لیے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے. تجھے وہاں تک پہنچنا ہے, چاہے تیرا ارادہ ہو یا نہ ہو, تجھے وہاں تک پہنچنا ہے. لہذا وہ شے یا وہ مخلوق خواہ نہ خواہ وہاں تک پہنچ کے رہتی ہے, لیکن اگر کوئی معنی پیش آ جائے تو ممکن ہے کہ شاید نہ پہنچے. لیکن خداوند عالم نے سورہ طہٰ کے اندر ایک آیت جو ہدایت عمومی پر دلالت کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہدایت عامہ کے لیے ہے. اور یہ آیت وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے مقابلے پر آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ جو ہے تم دونوں اپنے جس خدا کو مانتے ہو, جس خدا کی تم دعوت دیتے ہو, جس خدا کی طرف تم بلاتے ہو, وہ تمہارا رب ہے کون؟ تم ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا رب ہے کون, وہ تعریف تو کرو. خداوند عالم نے یہاں پر نقل قول کیا ہے ان دونوں نبیوں کا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے جواب دیا, کہا کہ ربنا الذی آتا کل شیئن خلقہ ثم ہدا, کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا, ہر شے کو, انسان ہو یا غیر انسان, ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی, اور خلقت عطا کرنے کے بعد ثم ہدا, پھر اسے جو کیا ہے ہدایت کی. یہاں پر علامہ طباطبائی فرماتے ہیں اور دوسرے مفسرین بھی کہا کہ جو کیا ہے خداوند عالم نے ہر شے کو اپنی خلقت عطا کی. اور میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ خداوند عالم انسان کی طرح بخیل نہیں ہے, بلکہ جو ہے جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت اسے عطا کی, اور عطا کرنے کے بعد دوسرے مرحلے پر اسے جو کیا ہے رواں دواں کیا ایک منزل مقصود پر. ثم ہدا, ثم ہدا یہ ہدایت عمومی ہے, انسان اور غیر انسان ہر شے کو رواں دواں کیا, ہر شے کے لیے کہا کہ جو ہے دیکھو فلاں نقطہ تمہارا منتہا ہے, تمہیں وہاں تک پہنچنا ہے, اور اس وہاں تک پہنچنے میں تمہارے اس راستے کے اندر یعنی راستہ طے کرنے کے دوران بہت ساری جو ہے ممکن شاید مشکلات آئیں, لیکن تمہیں وہاں تک پہنچنا ہے اور اگر کمال چاہیے. لہذا یہاں پر مولانا روم کی ایک مثنوی اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور ہمارے جو ہے موضوع سے مناسبت بھی رکھتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں, کہا کہ گندم کا دانہ, گندم کے دانے کو اگر کمال پر پہنچنا ہے تو اسے جو ہے بے تحاشا جو ہے تکلیفیں برداشت کرنا ہوگی, بے تحاشا. تعجب ہوتا ہے مولانا روم کی اس بات کے اوپر, وہ اپنی مثنوی میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہا کہ جو کیا ہے یہ گندم کا دانہ اگر چاہتا ہے کمال پر پہنچ جائے تو اسے جو ہے بہت سے مراحل سے گزرنا ہوگا, جب تک ان مراحل کو طے نہیں کرے گا گندم اپنے کمال کو نہیں پائے گا. تعجب ہوتا ہے کہ جو ہے گندم کا کمال کیا ہے. مولانا نے شروع کیا, کہا کہ جو ہے گندم اگر گندم کی حالت میں رہنا چاہتا ہے تو پھر ان کمالات کو چھوڑ دے, یعنی ان جو ہے مشکلات کو چھوڑ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنے گندم کی صورت میں رہے گا. لیکن گندم اگر چاہتا ہے کہ جو کیا ہے میں جو ہے کمال پر پہنچوں تو اسے جو ہے کسان کے ہاتھ میں آنا ہوگا. کسان کے ہاتھ میں آنے کے بعد کسان کیا کرتا ہے, کسان جو ہے زمین کے سینے کو چاک کرتا ہے, چاک کرنے کے بعد اس گندم کے جو ہے معمولی سے دانے کو ڈالتا ہے گندم سے زمین کے سینے میں اور زمین کو بند کر دیتا ہے. یہ اس کی آزمائش شروع ہوئی. آزمائش شروع ہوئی, شروع ہونے کے بعد اب جو ہے کچھ دن گزرنے کے بعد یہ دانا زمین کے سینے کو چاک کر کے باہر نکلتا ہے. باہر نکلنے کے بعد جو ایک دانا ڈالا تھا وہ اب جو کیا ہے باقاعدہ جو کیا ہے معمولی سی نرم سی شاخ کی صورت میں نکلتا ہے باہر, کہ جسے ہم کہتے ہیں تنا. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ ایک دانا چند دانوں میں تبدیل ہوتا ہے, بالی کی صورت میں جو ہے تبدیل ہوتا ہے. یہ اس کا کمال ہے, پہلا کمال. یعنی پہلا کمال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کیا اس کا بھی امتحان جو ہے تمام نہیں ہوا, اس کا کمال تمام نہیں ہوا, یہ پہلا کمال ہے. اب اگر اسے جو کیا ہے اس کے بعد پھر دوسرا کمال چاہیے تو مزید اسے جو ہے آگے بڑھنا ہوگا, مزید اسے جو کیا ہے تکلیفیں برداشت کرنا ہوگا. یہ دانا جب جو ہے ایک دانا چند دانوں میں تبدیل ہوتا ہے تو کسان کاشت کرتا ہے, اس کی دانوں کو چنتا ہے, دانوں کو چننے کے بعد اسے رواں دواں کرتا ہے. کہاں پر؟ فلور مل میں. وہ افراد کے جو گندم کا جو ہے کاروبار کرتے ہیں, گندم اٹھاتے ہیں زمین سے, اٹھانے کے بعد گندم کو کہاں رواں کرتے رواں دواں کرتے ہیں؟ وہ فیکٹری میں لے کے جاتے ہیں, فلور مل میں لے کے جاتے ہیں, وہاں پر اس کو چکی میں ڈالتے ہیں. اگر یہ گندم کا دانا کہتا ہے کہ نہیں مجھے گندم ہی رہنا ہے, تو پھر اسے جو کیا ہے اپنے اس اسٹیپ کے بعد جو دوسرا کمال آنے والا ہے وہ کمال کو کھو دے گا. اب اسے جو کیا ہے اس کمال کو پانے کے لیے فلور مل میں پسنا ہوگا, چکی میں اسے پیسنا ہوگا, چکی اسے جو ہے پیستی ہے. یہ تکلیف برداشت کرتا ہے, تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہ آٹے کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے. مولانا روم کہتے ہیں یہ اس کا دوسرا کمال, دوسرا اسٹیپ, دوسری منزل کمال کی. یہاں تک کہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور روٹی بنانے والے اپنے جو ہے روٹی بنانے کے لیے تنور والے وہ لے کے جاتے ہیں اپنے گھر اپنے پاس دکانوں پر, اور جو ہے گھر والے جو کہ اپنے جو ہے گھروں میں لے کر آتے ہیں روٹی بنانے کے لیے. اب اس کا ایک کمال اور انتظار کر رہا ہے لیکن امتحان کے ساتھ. یہاں پر اسے جو کیا ہے تنور والا, نون وائی جسے ہم کہتے ہیں, روٹی پکانے والا اسے جو ہے خمیر میں تبدیل کرتا ہے. خمیر میں تبدیل کرنے کے بعد اسے جو ہے آتش کے حوالے کرتا ہے, حرارت کے حوالے کرتا ہے. حرارت کے حوالے کرنے کے بعد اس کا ایک کمال اور نظر آتا ہے روٹی کی صورت میں. لیکن یہ روٹی روٹی بن نہیں سکتی, یعنی یہ گندم روٹی میں تبدیل ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ جب تک تپے نہ, جب تک اس کو حرارت نہ لگے. حرارت لگی اور روٹی میں تبدیل ہوا. کیا یہاں پر جو کیا ہے اس کا امتحان ختم ہوا؟ نہیں, ابھی امتحان باقی ہیں اس کے. مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ اب روٹی چلتی ہے گھروں کی طرف. گھر میں آنے کے بعد ہم اور آپ تناول کرتے ہیں, لیکن اس تناول کو تعبیر کرتے ہیں مولانا روم ایک اور چکی سے, کہ جو انسانوں کی 32 دانتوں کی چکی ہے. اس میں پھر جو ہے دوبارہ جو ہے چپتی ہے, دوبارہ پستی ہے, اور پسنے کے بعد ہمارے اور آپ کے جو کیا ہے شکم میں جاتی ہے. کیا اس کا امتحان تمام ہوا؟ نہیں, ایک اور چکی اس کا انتظار کر رہی ہے. وہ نظام ہاضمہ ہے, وہ نظام ہاضمہ اس کو گھماتا ہے, گھمانے کے بعد ہضم ہوتا ہے. اب اس کا کمال ہے, اب منتہا ہے اس کا. وہ منتہا کیا ہے؟ ہضم ہونے کے بعد اس انسان کے جو اشرف المخلوقات ہیں اس کے ذہن کا ایک حصہ بنتا ہے, عقل کا حصہ بنتا ہے, کہ انسان اگر اس کو تناول نہ کرے تو شعور اور جو کہ فہم کی منزل پر نہیں پہنچے گا. اور شعور اور فہم کی منزل پر کب پہنچا؟ کہ جب جو ہے گندم کا دانا اس کے شکم میں گیا روٹی کی صورت میں, وہ روٹی ہضم ہوئی اور انسان فکر کرتا ہے. فکر کرنے کے بعد دنیا میں جو ہے مختلف قسم کی ایجادات کو جو ہے رونما کرتا ہے. بس یہاں پر نتیجہ نکالتے ہیں مولانا روح. مولانا روم کہتے ہیں کہ اس گندم کے دانے کو یہ کمال کب حاصل ہوا کہ خدا کی اشرف المخلوقات کا حصہ بنا, اور کس چیز کا حصہ بنا؟ عقل کا, کہ جس کے بلبوتے پر خداوند عالم نے اسے اشرفیت عطا کی. یہ اسے اس وقت موقع ملا, اس وقت جو ہے کمال ملا کہ جب اس نے اپنے آپ کو فنا کر ڈالا. فنا کیا تو باقی ہو گیا ہمیشہ کے لیے. یہیں سے جو ہے نتیجہ نکالتے ہیں مولانا روم, اے انسان اگر تجھے جو ہے کمال پر پہنچنا ہے تو تجھے بھی جو کیا ہے اسی گندم کے دانے کی طرح فنا ہونا ہوگا, اور یہ فنا ممکن نہیں ہے بغیر آزمائش کے, بغیر امتحان کے. بس معلوم یہ ہوا کہ خداوند عالم نے اس سورہ عنکبوت کی آیت میں کہ جو ہمارے سرنامہ کلام میں ہم نے پیش کی, خدا نے کہا کہ جو کیا ہے حتمن ضرور بس ضرور ہم جو ہے اس انسان سے امتحان لیں گے. لیکن جو ہے امتحان لینے کا مقصد کیا ہے؟ امتحان لینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو خالص کیا جائے, یہ گزشتہ ہفتے میں نے ایک روایت بیان کی تھی آپ کے سامنے کہ جس طرح سے سونے کو خالص کیا جاتا ہے تپانے کے بعد، بالکل اس انسان کو بھی جو ہے تپایا جائے گا آزمائش میں، کہ جس طرح سے مولانا روم کی ابھی مثنوی میں نے آپ کے سامنے جو ہے منتقل کی، کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ انسان یعنی ہم اور آپ جب تک فنا نہ ہو جائیں، اس امتحان کے سامنے صبر اور جو ہے تحمل سے کام نہ لیں، اس وقت تک جو کیا ہے وہ ہمارا جو ہے مقام کے جو خداوند عالم نے رکھا ہے وہ ہمیں نہیں مل کے رہے گا۔ اسی چیز کو یہاں پر جو کیا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر خداوند عالم امتحان لیتا ہے ہمارا، اور میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ دے کر جو ہمارا امتحان لیتا ہے، اور انہی چیز کو جو کیا ہے لے کر ہم سے جو کیا ہے امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کہ جس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت کو پیش کیا، نبلوکم بالشر والخیر، کہ جو مولا کائنات نے جس کا حوالہ دیا اپنی روایت کے اندر کہ شر سے اور خیر سے کیا مراد ہے، بالکل اسی طرح سے سورہ فجر کے بارے میں نے آپ سے جو ہے کیا وعدہ کیا تھا کہ اس ہفتے جو ہے میں آپ کو منتقل کروں گا کہ سورہ فجر کی جو ہے چند آیات، پانچ آیات ہیں کہ جو صراحت کے ساتھ اس مطلب کو جو کیا ہمیں اور آپ کو منتقل کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ واقعی جو کیا خداوند عالم کسی چیز کو اگر دیتا ہے تو امتحان کے لیے، اور اسی چیز کو اگر لے لیتا ہے تو امتحان کی غرض سے۔ لیکن یہ انسان بدبخت بی شعور، اس کو احساس نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو کیا یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ اولاد، یہ مال، یہ اسباب جو میرے پاس آیا ہے یہ میرا اپنا کمال ہے، خدا نے جو ہے میرے اندر وہ کمال دیکھا تو مجھے دیا، لیکن جب وہ جب چھن جاتا ہے تو یہ کہتا ہے خداوند عالم نے اعوذ باللہ جو ہے میری توہین کی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو کیا شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کی سعادت اسی کے اندر ہے کہ جو کیا میرے پاس مال و اسباب ہو، جائیداد ہو، مکان ہو، اولاد ہو، ہنسی خوشی سے میں رہوں، وہ ظاہری طور پر جو ہے میرے پاس جو کیا کوئی تکلیف نہ ہو، دشواری نہ ہو، لیکن نہیں، خداوند عالم اسی سورہ فجر کے اندر کہتا ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، اگر جو کیا ہے واقعی انسان ہے تو ایمان کے ساتھ ہے۔ صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم۔ سورہ فجر میں 15 نمبر کی آیت سے لے کر 20 نمبر کی آیت، یعنی پانچ آیت تقریباً جو ہے یہاں پر خداوند عالم اس مقصد کے لیے جو بیان کر رہا ہے، بہت غور سے ملاحظہ کریں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، خدا کہتا ہے یہ انسان جب اسے اس کا رب مبتلا کرتا ہے مصیبت میں، مصیبت سے دوچار کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ اور مصیبت سے دوچار کرنے کے بعد، بلکہ جو ہے یہاں پر میں یوں کہوں بہتر رہے گا، اسے مبتلا کرتا ہے یعنی اس سے مصیبت یعنی آزمائش، لیکن یہ آزمائش کیسی ہے؟ دینے والی، اس آیت کے ذریعے سے فَأَكْرَمَهُ اسے دے کر جو ہے آزمائش کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ اسے مختلف نعمتوں کو دے کر آزماتا ہے۔ جب یہ مختلف نعمتیں اور ثروتیں اس کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو خدا کہتا ہے کہ جو یہ انسان اپنے آپ سے کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ، بس وہ کہتا ہے ربی، میرا رب اکرمہ نے مجھے جو کہا ہے بڑے احترام و اکرام سے نوازا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کہ اس کے پاس جو کہ مال و اسباب و جائیداد سب آ گیا، تو اب یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے نوازا ہے۔ یہاں پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو کیا ہے مراد اس کی یہ ہے، یہاں پر خداوند عالم یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ انسان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے اندر کچھ صلاحیت موجود ہے، لہٰذا مجھے دیا، ان دوسرے افراد میں جو میرے مقابلے پر ہیں ان کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے، لہٰذا جو کہ ان کو نوازا نہیں۔ یہیں سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے شخص یہ چاہتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے لہٰذا جو مجھے نوازا، ساتھ ساتھ علامہ نے یہ بھی فرمایا، کہا کہ جو کیا ہے یہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا کی سعادت اسی کے اندر ہے کہ انسان کے پاس مال ہو، اسباب ہو، تبھی تو یہ کہتا ہے کہ ربی اکرمہ نے اس نے جو کیا ہے مجھے نوازا۔ یہ تو تھا دینے کے بعد امتحان لینا، دے کر امتحان لینا۔ اب خدا کہتا ہے دوسری آیت میں فوراً، اما عزب تلا ہو، کہتے ایک امتحان اور لیتے ہیں اس سے، کس چیز کا؟ فقدر علیہ رزقہ، اس کے رزق کو اس سے ہم چھین لیتے ہیں، قدرہ تنگ کر دینا، روزی تنگ کر دینا، روزی کو چھین لیتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ۔ اب کیا کہتا ہے وہ، اس کا ریئیکشن کیا ہے؟ فیقول ربی اہاننے، میرا رب نے میری توہین کی ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو کیا ہے دنیا کی جو کیا ہے سعادت سے مراد مال و اسباب کا ہونا. اب کیونکہ دنیا کا جو ہے مال و اسباب میرے پاس نہیں ہے, لہٰذا جو ہے سعادت مجھ سے چھن گئی. لیکن جو کہ انہی دو آیات پر اگر ہم اور آپ غور کریں, فکر کریں کہ جس کا جو ہے بار بار قرآن مجید کے اندر اول سے لے کر آخر تک ہمیں کہا گیا کہ فکر کریں, غور کریں, ان دو آیات کے اندر اگر ہم غور کریں تو دونوں آیات اس بات پر جو دلالت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خداوند عالم کبھی جو کیا ہے مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے. دوسری جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے ذریعے سے, سعادت جو ہے دنیا کا مال ہونے میں نہیں ہے, اور سعادت جو ہے چھن جانا جسے کہیں, جو دنیا کے مال چھن جانے سے سعادت کا چھن جانا جو ہے لازم نہیں آتا. ممکن ہے کہ جو کیا بعض افراد کے پاس جو کیا مال و اسباب نہ ہو لیکن روحانی توانائی اس کے پاس موجود ہو, خدا اس کے نزدیک ہو. اسی لیے کہا گیا روایات میں کہ جو میرے ذہن میں اس وقت موجود ہے وہ یہ کہ جو کیا ہے اگر کوئی شخص تمہیں محزون نظر آئے, غم دیدہ نظر آئے, غم زدہ نظر آئے, تو تمہیں چاہیے کہ جو کیا اس کے نزدیک جاؤ. کیوں نزدیک جائیں؟ خدا کہتا ہے وہاں پر, معصوم فرماتے ہیں خدا کے ذریعے سے کہتا ہے, اس پر جو کیا ہے خداوند عالم کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے, اس پر جو ہے خداوند عالم کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے. لہذا جو کیا ہے ایسا نہیں کہ جو ناز و نعمت میں پل رہا ہو, جس کے پاس جو کیا ہے مال و اسباب ہو, اولاد ہو, ساری چیزیں ہو, خوش و خرم ہو, تو یہ مت سمجھو کہ خداوند عالم نے اس پر مہربانی کی ہے. نہیں, ممکن ہے کہ شاید جو خداوند عالم اس سے جو کیا امتحان لے رہا ہو. بس اب ہر سرمایہ دار کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا سرمایہ اس لیے نہیں کہ جو کیا ہے اس کے اندر صلاحیت موجود ہے, بلکہ جو کیا ہے اسے فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں خداوند عالم مجھ سے امتحان لے رہا ہو. بالکل اسی طرح سے خداوند عالم نے اس کا جواب دیا بعد میں اگلی آیت کے اندر, کہا کہ جو ہے یہ کہتا ہے شخص کہ میرے رب نے میری توہین کی. نہیں, اب خداوند عالم کہتا ہے کہ اے شخص تو سن, کلہ, ہرگز ایسا نہیں. کلہ جو ہے عربی زبان میں وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کیا ہے جب ہم اور آپ مثلا کوئی بات سوچیں اور ہمارا مد مقابل یہ کہے کہ جو کیا ایسا نہیں ہے, تو جو کیا وہ شخص یہ کہے گا ایسا نہیں ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. خداوند عالم کہتا ہے کہ جو کلہ, تیری جو سوچ ہے مال و اسباب کے لحاظ سے, ہونے کے لحاظ سے اور نہ ہونے کے لحاظ سے, کہتے ہیں جو ہے یہ سوچ غلط ہے, بلکہ تو جانتا ہے کہ جو ہے تجھ سے میں نے مال کیوں لے لیا واپس. بل لا تکرمون الیتیم, تو نے یتیموں کا احترام اور اکرام نہیں کیا. واضح کروں, تو نے جو کیا یتیموں کو جو ہے دھتکارا, تو نے یتیموں کا مال کھایا, تو نے یتیموں کا جو اکرام اور احترام نہیں کیا, انہیں جو کیا دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا, لہذا جس کی وجہ سے یہ آفت تجھ پر آئی. ولا تحزون علی طعام المسکین, ایک اور علت اور وجہ بتلائی کہ جانتا ہے کہ تجھ سے جو ہے میں نے یہ نعمتیں کیوں چھین لی, اس لیے کہ تم لوگ فقراء اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے نہیں. یعنی مراد یہ ہے, واضح کروں کہ معاشرے کے اندر جہاں پر جو کیا ہے عمرا ہیں, سرمایہ دار افراد ہیں, پیسے والے ہیں, بالکل انہی کے مثلا جو ہے برابر انہی کے ساتھ کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس نان نفقہ بھی نہیں, کھانے پینے کی چیزیں بھی فراہم نہیں, دو وقت کی جو کہ ہے روٹی کھانے کے لیے بھی جو کہ ہے ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے. خداوند عالم یہاں کہتا ہے کہ تم لوگوں نے جو کیا ہے آپس میں جو کہ ایک دوسرے کو اکسایا نہیں, تم جو آپس میں باتیں نہیں کرتے ہو کہ تمہارے درمیان جو ہے فقراء اور مسکین موجود ہیں, کیوں انہیں کھانا نہیں کھلاتے ہو, کیوں ان پر توجہ نہیں کرتے ہو, کیا صرف جو کیا ہے تمہیں میں نے مال دیا ہے تمہارے اپنے لیے مال دیا ہے, یا تمہارے ہی جیسے افراد دوسرے موجود ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں ہے, وہ بھی میری مخلوق ہے, تم جیسے ہی ہیں, انسان ہو تم, وہ بھی انسان ہے. وَلَا تَحُزُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا, ایک اور وجہ کہ جانتے ہو کہ تم سے میں نے مال اور اسباب اور یہ راحتیں کیوں چھین لی, اس لیے کہ تمہارے پاس جب تمہارے درمیان سے کوئی شخص اٹھ جاتا ہے اور اس کا مال و اسباب میراث کی صورت میں تمہارے پاس آتا ہے, تو تم شرعی طور پر اور غیر شرعی طور پر اس مال کو جو ہے کھانا اور لوٹنا اور خسوٹنا شروع کرتے ہو, احساس نہیں کرتے ہو کہ جو کیا حقدار کو حق پہنچ جائے, کیونکہ دوسروں کے حق کو کھاتے ہو, لہذا جو ہے یہ آفت تمہارے اوپر آئی. پھر آخر میں کہا, جانتے ہو کہ جو ہے یہ نعمتیں کیوں چھین لی تم سے میں نے, اور تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم لوگ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو, اور اسی محبت کی وجہ سے ہی جو ہے تم سے جو کہ میں نے یہ نعمتیں چھین لی. کیونکہ جو کہ تم جو کہ تمہارے درمیان وہ ایسے افراد بھی موجود ہیں کسی کے پاس ایک ٹکا بھی نہیں ہے لیکن جو ہے وہ حقدار ہیں, اور تمہارے مال کے اندر میں نے جو ہے حصہ رکھا ہوا ہے دوسروں کا, آخر تم نے جو ہے کیوں ادا نہیں کیا؟ لہذا جو ہے اسی مال دوستی کی وجہ سے, مال کی محبت کی وجہ سے تم سے جو کہ یہ چیزیں میں نے چھین لی ہیں. اسی حوالے سے قرآن مجید کے اندر مال کے اسباب, مال کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے کئی جگہ پر جو ہے تذکرہ کیا ہے. کہ گزشتہ ہفتے بھی جگہ میں نے دو تین آیتوں کو جو آپ کے سامنے پیش کیا, سورہ انفال کی اور سورہ تغابن کی, کہ یہ مال اور اولاد فتنہ ہے. خداوند عالم مال دے کر آزماتا ہے, اولاد کو دے کر آزماتا ہے, لیکن جو ہے اولاد کو لے کر بھی آزماتا ہے, مال کو لے کر بھی آزماتا ہے. کہ سورہ فجر کی یہ آیت جو ہے واضح طور پر, ضرورت نہیں ہے ہمیں جو ہے زیادہ توجیہ اور تاویل کرنے کی, واضح ترجمہ موجود ہے اس کا, خود ترجمہ بتلا رہا ہے خداوند عالم نے جو کیا ہے, اگر کسی کو دیا ہے تو کیوں دیا, اور خدا نے اگر کسی سے لیا ہے تو کیوں لیا. اسی طریقے سے سورہ کہف کی آیت مال اور بنون کے حساب سے, کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہتے ہیں یہ مال اور جو ہے بیٹے اور اسباب یہ سب کے سب جو کہ دنیا کی زینت ہے. لیکن یاد رکھو کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیسا قید خانہ؟ ایک روایت کے مطابق چھٹے امام کی فرماتے ہیں کہ صلوات بھیجے محمد والے محمد کو, معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. لیکن قید خانے کا جیسے ہی تصور ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے تو جو ہے انسان کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہے دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ایسا ہے کہ جو کہ اس قید خانے سے جو کہ شر نہیں ملتا بلکہ خیر ملتا ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے, وہ روایت ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے مشہور و معروف, کہ دنیا جو کہ آخرت کی کھیتی ہے, اور اس روایت کو اس روایت سے ملائیے. معصوم فرماتے ہیں دنیا سجن المومن فأيُّ سجنٍ جاء منه الخير, کہ دنیا جو کہ قید خانہ ہے مومن کے لیے, لیکن کیسا قید خانہ؟ کہتے ہیں آیا جو ہے ممکن ہے کہ جو کہ دنیا کا کوئی قید خانہ ایسا ہو کہ جس قید خانے کے ذریعے سے جو خیر ملے بجائے شر کے؟ بس معلوم یہ ہوا کہ جو کہ دنیا امتحان گاہ ہے, آزمائش گاہ ہے. اس میں جو کہ باقاعدہ جو ہے اس گندم کے دانے کی طرح پسنا ہے, اور اس پستے پستے آخر فنا ہونا ہے, اور فنا کے بعد ہمیں باقی رہنا ہے. انسان جو ہے کبھی جو کہ فنا ہونے کے لیے نہیں آیا بلکہ جو کہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے. اسی طریقے سے معصوم کا فرمان ہے گیارہویں امام کا, فرماتے ہیں ما من بلیت الا وللہ فیہا نعمت تحیط بہا, فرماتے ہیں کہ جو کہ کوئی بھی امتحان, کوئی بھی آزمائش ایسی نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اس کے اندر نعمت نہ رکھی ہو, بلکہ بالاتر تحیط بہا, بلکہ وہ نعمت اس پر محیط ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ ہم جس چیز کو بلا سمجھتے ہیں, جس چیز کو جو کہ مصیبت سمجھتے ہیں, جس چیز کو گرفتاری سمجھتے ہیں, جس چیز کو شر سمجھتے ہیں, وہ عین شر ہوتے ہوئے جو ہے نعمت ہے, عین شر ہوتے ہوئے خیر ہے. اس شر کے ذریعے سے کہ جس کو ظاہر طور پر ہم شر سمجھتے ہیں, جس کو جو کیا ہے مثلا جو مشکل سمجھتے ہیں, وہ جو ہے نقص کی بجائے انسان کو جو ہے کمال پر پہنچاتا ہے. انسان شر کا تصور ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ شاید جو کیا انسان جو کیا شر میں مبتلا ہو تو انسان جو کیا ہے وہ ناقص ہو جائے گا, معیوب ہو جائے گا. نہیں, خداوند عالم جو کیا ہے انسان کو آزماتا ہے, اور جس آزمائش کو اگر ہم شر سے تعبیر کریں گے, جس طرح خداوند عالم نے خود کہا سورہ انبیاء میں نبلوکم بالشر والخیر, تو وہ شر جو ہمارے ذہن کے اندر تصور ہے وہ شر نہیں ہے, بلکہ جو کہ عین جو کیا ہے شر ہونے کے ساتھ ساتھ خیر بھی ہے پیچھے, کہ جس طرح سے معصوم نے یہاں پر فرمایا. ایک اور عمدہ چیز کہ جو چھٹے امام نے واقعی جو کیا ہے, اب ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو کیا ہے یہ اولیاء اللہ ان کو کرامات کس طرح سے حاصل ہوتی ہیں, یہ اس درجے پر کس طرح سے پہنچتے ہیں, کیا جو ہے مثلا جو ہے وہ میں یوں کہوں گا جرات کے ساتھ کہ جو ہے خداوند عالم کی پارٹی ہے, کہ خداوند عالم نے ان کو جو کیا ہے عطیہ کیا ہے, ان کو نوازا, ہمیں نہیں نوازا اس لیے کہ ہم ان کی پارٹی میں نہیں. نہیں, میں ایک جو کہ چھوٹا سا جملہ کہ ہم اور آپ جو کہ خدا کی ایک پارٹی ضرور ہے, وہ ہے حزب اللہ. میں اپنی طرف سے حزب اللہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھے شاید جو کیا ہے وہ تنظیم, نہیں. اگر جو کیا ہے وہ پورے ہفتے میں جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں اس میں جو کہ پیر کے دن کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں, بلکہ اتوار کے دن کی دعا, اس میں باقاعدہ جو ہے خداوند عالم معصوم نے یہ کہا ہے کہ اے خدا مجھے جو حزب اللہ میں سے قرار دے، تیرا جو گروہ ہے خاص اس میں سے قرار دے. تو یاد رکھیے گا خداوند عالم اگر جو ہے آزمائش لیتا بھی ہے اور اس آزمائش کے ذریعے سے ہم اور آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، تو پھر جو کیا ہے وہ دیکھتا ہے پہلے کہ جو ہے آیا ہم میری پارٹی میں سے ہے کہ نہیں، اور واقعی اگر میری پارٹی میں سے ہے تو جو کیا میں اسے اور زیادہ آزمائش دوں گا، اور زیادہ گرفتار کروں گا. اور میں نے عرض کیا پچھلے ہفتے کہ جو کیا ہے انبیاء، اولیاء، اوصیاء عام انسانوں کی نسبت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، زیادہ گرفتار ہوتے ہیں، زیادہ ان کی آزمائش لی جاتی ہے. معصوم فرماتے ہیں ما اسن اللہ تعالی علی عبد من عباده من لدن آدم علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. خداوند عالم نے اپنے کسی بندے کی تعریف نہیں کی اپنے بندوں کے درمیان حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، مگر اگر تعریف کی تو کب تعریف کی؟ الا بعد ابتلائی، مگر آزمائش کے لینے کے بعد، امتحان لینے کے بعد. اور مزید فرماتے ہیں وَوَفَائِ حَقِّ الْعُبُودِيَتْ فِيهِ، جب تک اس بندے سے خداوند عالم نے یہ یقین نہیں کر لیا کہ اس کی وفا کامل ہے نسبت پہ جو کیا خود کے یعنی خداوند عالم کی نسبت، اس وقت تک جو کیا خداوند عالم اس کو حمد و ثنا نہیں کرتا. اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں اب دقت کریں فَكَرَامَاتُ اللَّهِ فِي الْحَقِيقَتْ نِحَايَاتٌ بِدَايَاتُهَا الْبَلَا. کہتے ہیں جانتے ہو کہ اللہ کی کرامت جو مختلف انسانوں کے درمیان بٹی ہوئی ہے، بعض افراد کو ہم یہ کہتے ہیں جو کیا ہے وہ صاحب کرامت ہے، وہ اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہے، وہ خارق العادہ کام انجام دیتا ہے، وہ فنا کن اگر کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے. جانتے ہو کہ جو کیا ہے یہ کب ملتا ہے؟ فکرامات اللہ فی الحقیقت نہایہ، کہتے ہیں یہ تو جو ہے انتہا ہے، لیکن جانتے ہو اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ کب ملتا ہے؟ بدایاتہا البلا، کہتے ہیں جو کیا اس کا آغاز بلا ہے. اگر بلاؤں میں گرفتار ہونا ہے کہ ہونا ہے اس لیے کہ جو کیا ہے تمہیں کرامات کو حاصل کرنا ہے کہ کرنا ہے، لہذا جو کیا ہے بلاؤں کو جو کیا تمہیں برداشت کرنا ہوگا، مشکل کو برداشت کرنا ہوگا کہ جو آغاز ہے اس کا انتہا اور نتیجہ جو ہے وہ کرامت اللہ کی صورت کے اندر ہے. اگر انسان کے اندر جو کیا ہے کرامت کو جو کیا ہے اگر پیدا کرنا ہے خود انسان کے اندر، تو ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو کیا ہے بلاؤں کا مقابلہ کرے. اور اسی لیے کہا گیا کہ جو کیا ہے صبر کی تین قسمیں ہیں، یا انسان جو ہے اطاعت پر صبر کرے، یا انسان جو ہے گناہوں پر صبر کرے، یا انسان جو ہے آفات اور بلاؤں کے مقابلے میں صبر کرے. علماء اخلاق تعبیر کرتے ہیں تین قسم کی جو صبر کو، اطاعت پر صبر، انسان جانتا ہے کہ جو کیا ہے خوب روز مرہ کی نمازیں یہ بھی انسان کے لیے بعض اوقات بھاری اور گراں گزرتی ہیں کہ جب جو کیا ہے کوئی دنیاوی کام اس کے سامنے موجود ہو اسی وقت پر، لہٰذا جو کیا ہے وہ فرائض کو بھی جو کیا ہے پیچھے دھکیلتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے دنیاوی کام کو انجام دو. اب اگر اس شخص نے جو کیا ہے فرائض کو پیچھے دھکیلنے کی بجائے اس کو مقدم کیا اور اس کو مؤخر کیا، تو یہاں پر جو کیا ہے باقاعدہ یہ مصداق قرار پائے گا اس جو کیا ہے صبر کے لحاظ سے کہ یہ صابرین میں سے ان لوگوں کی جنہوں نے جو کیا ہے اطاعت پر صبر کیا. بالکل اسی طرح سے معصیت پر صبر، کہ انسان جو کیا ہے انسان کے سامنے کوئی گناہ آتا ہے تو انسان جو ہے بعض اوقات جو کیا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے اس گناہ سے، اور بعض اوقات آنکھیں نہیں بند کرتا بلکہ جو ہے کر گزرتا ہے اس گناہ کو. لیکن اگر جو کیا ہے واقعا خدا کی خاطر جو کیا ہے آنکھیں بند کر لے اور پیچھے ہٹ جائے اور اس گناہ سے صرف نظر کرے، تو مصداق قرار پائے گا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے صبر کیا گناہوں کے مقابلے میں. اور بالکل اسی طرح سے آفات، بلائیں اور مشکلات، انسان کو چاہیے کہ جو کیا ہے آفات اور بلائیں، یہ میں نے آخر میں اس لیے بیان کیا کہ علماء اخلاق اس قسم کے صبر کو کہ جو بلاؤں کے مقابلے پر ہے کہتے ہیں ان دو پہلے جو ہے صبر کے مقابلے میں اولویت ہے، اس کا رتبہ اور مقام زیادہ ہے. انسان جو ہے آفتوں اور جو ہے بلاؤں کا مقابلہ کرے، یہ جو کیا ان دونوں کے مقابلے میں انسان کے لیے زیادہ کمال آور ہے. بالکل اسی طرح سے خداوند عالم کہتا ہے کہ ان اللہ یغذی عبدہ المومن بالبلا کما تغذی الوالدۃ ولدہا باللبن. بہت ہی عمدہ مختصر کہ خداوند عالم بتحقیق مومن کو غذا دیتا ہے، اور وہ اس غذا کا نام کیا ہے؟ بلا. کس طرح سے؟ کہ جس طرح سے تشبیہ دیتے معصوم، کہ جس طرح سے ایک والدہ، ایک ماں اپنے بچے کو شیر پلاتی ہے جب وہ تڑپتا ہے، بچہ جب تڑپتا ہے شیر مادر کو جو ہے اس کو پلایا جاتا ہے، یعنی مادر آگے بڑھتی ہے وہ شیر دیتی ہے. کہتے ہیں جو کہ بندہ مومن جب تڑپتا ہے تو خداوند عالم اسے جو ہے غذا فراہم کرتا ہے بلد. لہذا جو ہے انسان کو جو ہے کبھی بھی جو ہے ہرگز جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ جو کیا ہے جسے میں کہوں کہ جو ہے مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے، اس غذا کو تناول کرے کہ اس غذا کے اندر اس کی قوت ہے. کہ معصوم کا بھی جو ہے قول میں نے نقل کیا کہ مگر جو کیا ہے زندان سے کوئی خوش ہوگا، زندان یعنی جو ہے مشکلات، شر، لیکن جو کیا ہے اسی شر کے اندر خیر چھپا ہوا ہے، اسی جو ہے نقمت کے اندر نعمت چھپی ہوئی ہے، اسی کے اندر انسان کا کمال ہے. کہ انسان اگر نہ خالص ہو تو خالص بن جاتا ہے، انسان کا اگر کمال جو ہے کم ہے تو کمال زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل آخری مرحلے پر نہج البلاغہ کے حوالے سے معصوم فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اگر آپ کو یاد ہو عثمان ابن حنیف کہ جو بصرے کا گورنر تھا، آپ کو جب اطلاع ملی کہ آپ کے اس گورنر نے سرمایہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا تناول کیا ہے، آپ پر بڑا گہرا گزرا، بہت بھاری گزرا. جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے ایک خط تحریر فرمایا، اس خط میں طول و تفصیل میں بتانا نہیں چاہتا، اس خط کے اندر کہا کہ جو ہے تم کس کے جو ہے مثلا جو ہے نائب ہو، تم کس کی طرف سے جو ہے گورنر مقرر ہو؟ علی کی جانب سے. جانتے ہو علی کیسا ہے؟ علی جو ہے خشک روٹی کھاتا ہے، علی فلاں چیز کرتا ہے، علی کی سیرت فلاں فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ بتانے کے بعد پھر کہا کہ خود ہی کہا کہتے جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں، نہیں معلوم سوچتے ہوں گے کہ علی اتنا زیادہ پاورفل ظاہری طور پر طاقت کے لحاظ سے وہ کیوں کر، جبکہ جو کیا خشک روٹی کھاتا ہے، جبکہ اتنی جو ہے سخت اس کی زندگی ہے، کیوں کر اتنا پاورفل ہے یہ؟ تو خود معصوم نے کہا، یاد رکھو تشبیہ دی، الا وان شجرۃ البریۃ اصلب عودا، بہت عمدہ ہے، کہا آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھ عثمان ابن حنیف، یاد رکھ کہ وہ درخت کہ جو جنگل کے درخت ہیں، یعنی جنگل میں جو کیا ہے پروان چڑھنے والے، کہ جن کا کوئی مالی نہیں، جن کا کوئی باغبان نہیں، اصلب عودا، وہ بہت زیادہ سخت ہوا کرتے ہیں. یعنی مراد یہ کہ جو ناز و نعمت میں پلنے والے اس میں اتنی زیادہ سختی اور برداشت کا مادہ نہیں ہوا کرتا، تحمل کا مادہ نہیں ہوا کرتا. پھر جو تشبیہ دیتے ہیں، ور روا الخزیرہ ارق کو جلودا، کہتے ہیں گھروں میں جو ہے پروان چڑھنے والے پھول اور پودے، کہتے ہیں بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، وہ ذرا سا ہاتھ لگاؤ مرجا جاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں ون نباتات البدویہ اقوا وقودا، کہتے ہیں جو ہے جنگل میں جو گھاس پھوس ہوتی ہے اس کو اگر جلایا جائے تو اس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ دیر تک جلتی ہے، نورانیت دیتی ہے. لیکن جو کیا ہے شہر میں ناز و نعمت سے باغبان اور مالی جس کی رکھوالی کرتا ہے، پانی دیتا ہے روزانہ، کہتے ہیں اس کو اگر جلانے کا جو ہے کہا جائے اور ضرورت پیش آ جائے تو وہ زیادہ جلتی نہیں ہے. معصوم نے فرمایا کہ دیکھو سختیوں کے اندر کمال ہے، سختیوں کے اندر بقا ہے، سختیوں کے اندر توانائی ہے. انسان یہ تصور کرتا ہے کہ شاید جو کیا ہے میں جو ہے اگر مشکل کو جو ہے مثلا جو سامنا کروں گا تو ممکن شاید نابود ہو جاؤں، نہیں، مولا فرماتے ہیں نابودی نہیں بلکہ اس میں بقا ہے. دیکھو جو کیا ہے میں جو کیا ہے خشک روٹی کھاتا ہوں، میں جو کیا ہے مثلا جو ہے دنیا کی جو کیا نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا زیادہ، ناز و نعمت میں تمہاری طرح پلتا نہیں ہوں، لیکن در مقابل خداوند عالم نے دیکھو جسمانی طور پر اور روحانی طور پر کتنی مجھے جو ہے تقویت عطا کی. آخر میں جو ہے خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں تو اس دنیا کے امتحانات میں کہ جس کے ذریعے سے تو ہمیں کمال پر پہنچانا چاہتا ہے ان جو ہے امتحانات میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ان امتحانات کے ذریعے سے تو ہمیں جو کمال عطا کرنا چاہتا ہے ان کمالات میں ہمیں اپنے امتحان کے ذریعے سے اضافہ فرما. خداوندہ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. خداوندہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حج و زیارات کے متمنی ان حج و زیارات سے مشرف فرما. خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.